بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا عن عبد الرحمن بن ابي قراد رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل الناس يتمسحون بوضوئه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على ذلك قالوا حب الله ورسوله فقال من سره ان يحب الله ورسوله او يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه اذا حدث وليؤدي امانته وليحسن جوار من جاور او كما قال عليه الصلاه والسلام. یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی, یہ حدیث مروی ہے عبداللہ ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ. یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے اور فجعل الناس یتمسحون بوضوئہ, صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس پانی کے ساتھ وضو فرما رہے تھے اس پانی کو لینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے تھے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں اور یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت تھی کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بچا ہوا پانی ہے یا جس وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہوتے تھے تو صحابہ اس پانی کو لینے کے لیے لڑتے تھے آپس میں, اور یہ پانی جو وہ لیتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک سے لگا ہوا پانی وہ اس لیے لیتے تھے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات کو حاصل کریں, اور صحابہ اس پانی کو لے کر اپنے چہروں پر اپنے ہاتھوں پر اور اپنے جسموں پر ملتے تھے. اسی طریقے کا واقعہ ہے حجت الوداع کے موقع پر بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو سے فارغ ہو گئے اور حضرت بلال اس پانی کو لے کر جب وہاں سے اٹھے تو صحابہ بلال رضی اللہ عنہ کی طرف دوڑے, اور یہ اس طریقے سے دوڑتے تھے کہ گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں اس پانی کو لینے کے لیے. تو اس مرتبہ بھی یہی ہوا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے. اب اس میں دونوں احتمال ہیں. شرح فرماتے ہیں احتمال یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر کے فارغ ہو گئے تھے اور پانی جو تھا وہ بچا ہوا تھا برتن کے اندر. تو دو مطلب لکھے ہیں, ایک مطلب تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو سے فارغ ہو گئے تھے اور پانی بچا ہوا تھا برتن کے اندر, تو اس پانی کو لینے کے لیے صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے. ظاہر بات ہے اس زمانے میں تو جیسے ہمارے پاس نل ہے اور ٹیپس یہ ساری سسٹم ہے وہ نہیں تھی, تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک بڑے برتن کے اندر پانی لے آتے تھے, جیسے آپ نے دیکھا ہم ہندوستان میں پاکستان میں بھی ایسا کرتے تھے کہ ایک بڑے برتن کے اندر پانی لے آئے یا ایک ڈول کے اندر پانی لے آئے, اب اس کے اندر ہاتھ ڈال کے ہم وضو کرتے تھے. تو ظاہر بات ہے جس پانی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک لگ گیا تو اس میں کتنی برکت ہوگی. جیسے کہ وہ غزوہ حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ شکایت کی کہ کنویں کے اندر پانی تو ہے لیکن پانی جو ہے وہ بہت نیچے ہے, اس کو نکالنا مشکل ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن تھوک اس کے اندر ڈالا اور جس کی وجہ سے پانی سارا اوپر ابھر آیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ جو لگا ہوا پانی ہوگا بہت بابرکت. تو ایک معنی تو یہ لکھا ہے کہ پانی بچا ہوا تھا برتن میں اور اس پانی کو لینے کے لیے صحابہ لڑ رہے تھے. اور دوسرا معنی جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے اور وضو کے دوران جو پانی آپ کے جسم سے آپ کے ہاتھوں سے لگ کر نیچے گرتا اس کو لینے کے لیے صحابہ لڑ رہے تھے. اب ظاہر بات ہے ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صحابہ جو یہ کام کر رہے تھے یہ کام کس وجہ سے کر رہے تھے. ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی غایت درجہ محبت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور اس محبت ہی کی وجہ سے یہ لوگ یہ کام کر رہے تھے. اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا ما یحملکم علی ھذا کہ یہ جو تم کر رہے ہو پانی کو لے رہے ہو اور اس پانی کو لینے کے لیے لڑ رہے ہو کون سی چیز ہے جو تم کو ایسا کرنے پر ابھار رہی ہے, یہ تم کیوں کر رہے ہو. جب ہم سمجھ سکتے ہیں تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں سمجھ سکتے تھے کہ محبت کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ پوچھا کہ کون سی چیز ہے جو تم کو ابھار رہی ہے یہ کام کرنے پر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جو یہ سوال پوچھا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے مربی تھے, دین اور شریعت سکھلانے کے لیے آپ تشریف لائے تھے دنیا میں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو اور ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو کچھ سبق سکھلانا چاہ رہے تھے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ پوچھا کہ ما یحملکم علی ذلک کہ کون سی چیز تمہیں ابھر رہی ہے یہ کام کرنے پر. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا حب اللہ و رسولہ کہ اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں ابھر رہی ہے یہ کام کرنے پر. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے, جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے. اب یہاں ایک علمی بات ہے لیکن یہ جو عربی گرامر جاننے والے ہوتے ہیں ان کے لیے کہ یہ مصدر جو ہوتا ہے اس کی اضافت فاعل اور مفعول کی طرف بھی ہوتی ہے, تو جو عربی گرامر جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور رسول کے ساتھ محبت کرے یا آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ محبت کرے تو اس آدمی کو چاہیے کہ یہ کام کرے. کون سا کام پہلے بتلایا؟ فلیصدق حدیثہ اذا حدث. ہاں صحابہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ پانی کو لینے کے لیے لڑ رہے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کر رہے ہیں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی تمہاری محبت ہے لیکن جو بعد میں آنے والے انسان ہیں ان کے لیے کیا ہوگا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے راستہ کھول دیا اور بتلا دیا کہ جو بھی یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور رسول کے ساتھ محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ محبت کرے تو اس کو چاہیے کہ یہ کام کرے. اب یہ کام جو بتلائے گئے صرف یہی کام نہیں ہے بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بہت سی ساری چیزیں بتلائی کہ جن کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول اس آدمی کے ساتھ محبت کریں گے, تو ان کاموں میں سے یہ بھی کام ہے جو ہمیں کرنے ہیں. تو پہلا کام جو بتلایا فلیصدق حدیثہ اذا حدث کہ آدمی جب بھی کوئی بات کرے تو اس کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولے جھوٹ نہ بولے. جو آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول اس کے ساتھ محبت کریں گے. فلیصدق حدیثہ اذا حدث اب یہ سچائی بہت بڑی چیز ہے. جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے, جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. اگرچہ اس ماحول میں اور اس زمانے میں اور اس امت کے اندر سے یہ سچ بولنے کا جو ماحول اور جو رواج اور جس کی ضرورت ہے یہ ختم ہو چکا ہے, بلکہ اب تو جھوٹ بولنا ایسا ہو چکا ہے کہ آدمی اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا, گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. گویا کہ جھوٹ بولنے کے بعد انسان کو اس بات کا احساس ہے ہی نہیں کہ اس نے کوئی گناہ کبیرہ بھی کیا. ایک عام عادت بن گئی انسانوں کی جھوٹ بولنے کی, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان جھوٹ بولتا ہے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے اس امت کو کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے, چاہے کیسے بھی حالات اس پر آ جائے. اور یہ جھوٹ بولنا, اس کی برائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ جھوٹ کی برائی صرف مسلمانوں تک نہیں تھی, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کافر بھی یہ سمجھتا تھا کہ جھوٹ بولنا ایک بری چیز ہے اور جھوٹ بولنے سے انسان کی زندگی کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطوط لکھے بادشاہوں کو, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط ہرقل کو بھی لکھا, جس کو انگلش والے ہرکیولس کہتے ہیں, یہ روم کا بادشاہ تھا, تو اس کو بھی ایک خط لکھا. اور یہ خط جب اس ہرقل کو پہنچا تو اس وقت یہ ہرقل فلسطین میں تھا. اب اس نے جب یہ خط دیکھا اور خط پڑھا تو اس نے اپنے درباریوں سے یہ کہا کہ یہ نبی, یہ آدمی جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس نے جو ہمیں خط بھیجا ہے, کیا اس نبی کی جگہ سے جہاں وہ رہتے ہیں وہاں سے کوئی آدمی آیا ہے اس طرف, یا کچھ لوگ ہیں, ان کو میں بلا کر ان سے بات کر کے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. تو درباریوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم تلاش کریں گے کچھ, اگر کوئی لوگ آئے ہو, کچھ لوگ ہو اس طرف, تو ہم ان کو پکڑ کر لے آئیں گے آپ کی خدمت میں. تو درباری تلاش کرنے کے لیے نکلے, اور اتفاقاً یہ ہوا کہ اس وقت ابو سفیان کا قافلہ وہاں گیا ہوا تھا تجارت کے لیے. اب مکہ والوں کی عادت تھی کہ یہ سفر کرتے تھے تجارت کے لیے, گرمیوں کے موسم میں ملک شام کی طرف چلے جاتے تھے, اور پھر سردیوں کے موسم میں اس طرف یمن کی طرف چلے جاتے تھے, جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے, لإیلاف قریش إیلافی رحلۃ الشتاء والصیف, یہ بھی اللہ کی نعمت تھی ان پر. تو اس وقت یہ لوگ گئے ہوئے تھے تجارت کرنے کے لیے, ابو سفیان کا قافلہ تھا, تو درباری ان کو پکڑ کر لے گئے اور بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. اب ابو سفیان یہ قافلے کے سردار تھے, تو یہ آگے بڑھے اور بادشاہ نے ان سے کچھ سوالات کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, کہ یہ آدمی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس نے ہمیں یہ خط لکھا ہے, خط بھیجا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو, ہمیں بتلاؤ, یہ کیا تعلیم تمہیں دیتے ہیں. اور پھر فرمایا, وہ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو جھوٹ مت بولنا, جھوٹ مت بولنا. تو ابو سفیان نے کہا کہ میں آپ کے سامنے جو بھی کچھ کہوں گا وہ سچ کہوں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, کیونکہ جھوٹ بولنا ہمارے نزدیک برا ہے, اور جھوٹ بولنے سے انسان کی امانت داری ختم ہو جاتی ہے. تو اس زمانے کے کافر بھی سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولنا بری عادت ہے. افسوس یہ ہے کہ آج کا مسلمان یہ نہیں سمجھتا کہ جھوٹ بولنا برائی ہے. تو ابو سفیان سے جب پوچھا بادشاہ نے ہرقل نے کہ وہ نبی کیا تعلیم دیتے ہیں, تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں بالصدق والصلتی والصدقتی, کہ یہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں صدقہ خیرات کرنے کی، غریبوں کا خیال رکھنے کی، وصیلتی اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑنا، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑنا، اس کی بھی تعلیم دیتے ہیں، اور وصدقی سچ بولنے کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ابو سفیان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا خلاصہ ہرقل کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ ہے خلاصہ شریعت ان کی۔ تو کفار بھی سمجھتے تھے اس زمانے کے کہ برا، جھوٹ بولنا یہ بری چیز ہے، سچ بولنا ہر ایک کے لیے ضروری چیز ہے، انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں فرماتے ہیں کہ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی ہمیشہ آدمی کو نجات دلاتی ہے اور برائی ہمیشہ آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے۔ ایک واقعہ، ہندوستان میں جب انگریز کا زور تھا اور اس وقت کچھ ہمارے علماء کو پکڑ لیا گیا تھا، ان میں ایک مولانا رضا اللہ وہ بھی تھے، اور ان کو جب لے کر گئے کورٹ کے اندر اور جج کے سامنے کھڑے کر دیے گئے، ان کو پتا تھا کہ ان کی سزا پھانسی ہوگی، ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ تو جب کورٹ میں ان کو لے گئے اور جج کے سامنے کھڑے کر دیے گئے، تو لے جانے سے پہلے ایک انگریز نے ان سے یہ کہا کہ اپنا جو فیصلہ ہے، اپنا ارادہ جو ہے اور اپنا جو بیان ہے اس کو بدل دو۔ ان کے خلاف یہ کیس تھا کہ وہ، انہوں نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ بھائی انگریز کی اس میں بھرتی ہونا ان کی فوجوں کے اندر یہ حرام ہے۔ تو لے جانے سے پہلے ان سے کسی نے یہ کہا کہ آپ بھی یہ اعلان کر دو کہ بھائی آپ نے یہ فتویٰ نہیں دیا تھا تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ اعلان نہیں کر سکتا، اور میں جو میرا فیصلہ ہے اس سے میں نہیں ہٹ سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ آج تو میں تمہارے سامنے یہ اعلان کر کے ہٹ جاؤں گا، یہ جھوٹ بول کر چھوٹ جاؤں گا کہ میں نے یہ فیصلہ نہیں دیا تھا اور میرا یہ اعلان نہیں تھا، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جاؤں گا تو پھر وہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی، اور ساری زندگی جو میں نے کیا ہوا ہے یہ سارا کچھ بیکار ہو جائے گا اپنے مالک کے سامنے۔ تو یہ جھوٹ نہیں بولے، اگرچہ ان کو پھانسی کی سزا ملی، اگرچہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، لیکن یہ جھوٹ نہیں بولے۔ اور مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان پر کسی کا خط آیا، ان کے کچھ جاننے والے تھے، ان کا خط آیا اور خط کے اندر یہ خبر دی تھی کہ ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ وہ خط لکھوا رہے تھے، اس کا جواب لکھوا رہے تھے۔ تو جواب لکھواتے لکھواتے انہوں نے ایک جملہ لکھوایا کہ لکھو خط کے اندر کہ آپ کی اہلیہ کی انتقال کی جو خبر مجھے پہنچی ہے اس کا مجھے بہت دکھ ہوا، اس کا مجھے بہت دکھ ہوا۔ یہ جملہ کہنے کے بعد پھر حضرت اپنا سر جھکا کر خاموش بیٹھ گئے کچھ دیر تک۔ تو جو لکھنے والا خادم تھا اس نے کہا، حضرت کیا بات ہے، آپ یہ جملہ کہہ کر بالکل خاموش بیٹھ گئے، کچھ آگے لکھوا ہی نہیں رہے تھے۔ تو مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جب یہ جملہ میں نے لکھوایا تو کچھ دیر میں خاموش بیٹھ کے اپنے دل کے اندر سوچ رہا تھا کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کیا واقعی میں اتنا دکھ مجھے ہے؟ اگر یہ دکھ مجھے نہیں ہے اتنا جتنا میں لکھوا رہا ہوں، تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میری پکڑ ہوگی، میں نے جھوٹ لکھا۔ جب میرے دل نے یہ گواہی دے دی اور میرا دل مطمئن ہو گیا کہ ہاں واقعی میں مجھے اتنا دکھ ہے، تب جا کر فرمایا کہ اب آگے لکھو۔ تو یہ اللہ والوں کے سامنے ان کے نزدیک یہ جھوٹ کی برائی اتنی زیادہ تھی، اور ہم لوگ جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جاتے۔ عبد الرحمن ابن ابی حمزہ ان کا واقعہ نقل کیا. یہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر بیعت کی تو بیعت کرنے کے بعد میں نے یہ کہا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں یہ فلاں جگہ پر میں آپ کو کل ملوں گا. وہ فرماتے ہیں مجھے 3 دن کے بعد یاد آیا کہ مجھے ملنا تھا, تو 3 دن کے بعد میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور خود کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری زندگی میں بہت سارے گناہ ہیں, بہت ساری برائیاں اور بری عادتیں ہیں, میں شراب بھی پیتا ہوں, میں چوری بھی کرتا ہوں, میں زنا بھی کرتا ہوں, میں جھوٹ بھی بولتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان برائیوں کو چھوڑ دوں اور نکال دوں اپنی زندگی سے, لیکن ساری برائیاں ایک ساتھ نکالنا میرے لیے بہت مشکل ہے, ہاں ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ ساری برائیاں چھوڑ دوں گا. اب آپ مجھے یہ بتلائیں کہ سب سے پہلے کون سی برائی کو چھوڑوں, سب سے پہلے کون سی برائی چھوڑ دوں؟ تو علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. تو صحابی نے وعدہ کر لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ٹھیک ہے آج کے بعد زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اب یہ وعدہ کر کے چلے گئے. اب ان کو خیال آیا کہ چلو ذرا شراب پی لو, کیونکہ ابھی اس کا وعدہ تو ہوا نہیں تھا, شراب پی لو. تو شراب پینے سے پہلے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شراب تو پی لوں گا لیکن اگر مجھے کسی نے پوچھ لیا کہ تم نے شراب پی ہے تو جھوٹ نہیں بول سکتا, کیونکہ وعدہ کر لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور اگر میں نے سچ بول دیا کہ ہاں میں نے شراب پی ہے تو پھر مجھے اس کی سزا ملے گی. کبھی خیال آ گیا کہ چلو چوری کر لوں یا زنا کر لوں. اب ان کو واپس یہی دل میں وہ خیال آیا کہ اگر کر لوں گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا, اور اگر سچ بولوں گا تو پھر اس کی سزا مجھے ملے گی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک ایسی بات چھوڑنے کو فرمایا کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر جتنی عادتیں تھی ایک ساتھ ساری چلی گئی. اور جھوٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتلا دیتا ہوں, جس میں ہم سارے بہت سب اکثر لوگ مبتلا ہیں, جو ہمارے معاشرے کے متعلق ہے وہی میں آپ کو بتلاتا ہوں. جھوٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں, علماء نے بہت ساری لکھی, وہ ساری چیز ساری اقسام کو میں بیان نہیں کر سکتا, اتنا وقت بھی نہیں ہے, لیکن جس کا تعلق ہمارے اس معاشرے کے ساتھ ہے وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. ایک تو ہوتا ہے جھوٹ باللسان, یعنی زبان کے ساتھ جھوٹ بولنا, کذب باللسان, اور ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا اپنے افعال کے ساتھ. مثلا اب ہمارے معاشرے کی مثال لے لو, بہت سارے لوگ آتے ہیں سوال کرنے کے لیے مسئلہ کہ بھائی بہت سارے لوگ پیرنٹل لیو پر چلے جاتے ہیں بچہ ہونے کے بعد, جہاں وہ کام کرتے ہیں وہاں سے وہ پیرنٹل لیو لے لیتے ہیں. اب وہ سوال کرتے ہیں کہ پیرنٹل لیو لینے کے بعد اتنی تنخواہ ہاتھ میں نہیں آتی جس سے ان کا کام چل سکے, تو کیا کیش میں کام کر سکتے ہیں؟ کیش میں کام کرنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ پیرنٹل لیو کا مطلب یہ ہے آپ نے گورنمنٹ کو یہ بتلایا کہ میں گھر پہ ہی رہوں گا, بال بچوں کی دیکھ بھال کروں گا. اب آپ جو کیش میں کام کر کے ان سے چھپا رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ کمائی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ کا گھر نہیں چل سکتا اتنی مقدار میں اور اتنی رقم میں, تو پھر پیرنٹل لیو مت لو, کام کرتے رہو. دوسرا مسئلہ جو ہمارے معاشرے سے متعلق ہے, بہت سارے لوگ ڈاکٹر کے پاس جا کر خط لکھوا لیتے ہیں کہ ان کے پاس کام کرنے کی طاقت نہیں ہے, ان کو یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے, یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے, اور پھر گھر بیٹھ کر آرام سے گورنمنٹ کے پیسے لیتے ہیں, حالانکہ وہ خود جانتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ کام کر سکتے ہیں. قیامت کے دن اللہ کے پاس اس کی پوچھ ہوگی, یہ پیسہ بھی جائز نہیں ہے. اس لیے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہ ملک چاہے اسلامی ملک ہو چاہے غیر اسلامی ملک ہو، اس کے قوانین کو ہمیں پورا کرنا فرض ہے، ہمارے لیے ضروری ہے. اسی طریقے سے سک لیو، ہم کام پر ہوتے ہیں، ہمیں اپنا خود کا کام ہوتا ہے اور ہم لکھ کر یہ بھیجتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، آئی ایم سک، اس کا نام یہ سک لیو، بیماری کے لیے چھٹی ہے. حالانکہ آدمی بیمار نہیں ہوتا، اس کا اپنا خود کا کام ہوتا ہے، لیکن وہ وہاں یہ بتلاتا ہے کہ وہ بیمار ہے، سک ہے. یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں ہے. اسی طریقے سے بعض مرتبہ کام والوں کو چھٹی ملتی ہے نماز پڑھنے کی یا کھانا کھانے کی یا جو بھی ہے اس کا جو وقت ہوتا ہے. اب ٹھیک ہے، جو آپ کا بریک کا وقت ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا، اس میں آپ کھاؤ نہ کھاؤ وہ آپ کی مرضی ہے، وہ تو آپ کا آدھے گھنٹے کا بریک ہے ہی، جو کرنا وہ آپ کر سکتے. البتہ جو لوگ جن کو یہ چھٹیاں ملتی ہے خاص طور سے کہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے جائے، تو ان کو چاہیے کہ نماز ادا کرنے کے بعد فوراً وہ کام پر پہنچ جائے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ ادھر ادھر کے کام کر رہے ہیں تو یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی غلط ہے. اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں اور جن کو ہم جھوٹ اور غلط سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کی پوچھ عند اللہ ہوگی قیامت کے دن. ہمارے اکابر محدثین اور علماء کا ان کا جو رویہ اور ان کا جو معمول تھا سچ کے ساتھ کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، چاہے کیسا بھی موقع ہو، چاہے ان کے سامنے موت کھڑی ہو. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی کے پاس حدیث لینے کے لیے گئے. جب حدیث لینے کے لیے پہنچے تو جس آدمی کے پاس حدیث لینے کے لیے گئے اس آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک جانور کو بلا رہا ہے اور وہ ہاتھ کو یوں کر کے وہ جانور کو کہہ رہا ہے، بلا رہا ہے کہ گویا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی کھانے کی چیز ہے. ہم بھی کرتے تھے ہندوستان میں، اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ وہ اس طریقے سے جانور کو بلا رہا ہے اور اشارہ کر رہا ہے گویا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی کھانے کی چیز ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا آدمی جو تھا اس سے پوچھا کہ یہ آدمی جو بلا رہا ہے اس جانور کو، کیا واقعی میں اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ صرف اس جانور کو پکڑنے کے لیے وہ اس کو یوں بلا رہا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یوں فرما کر واپس لوٹ گئے کہ جو انسان جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے اس سے کیا بعید ہے کہ وہ انسان کو نہ دھوکہ دے. ایسے آدمی سے حدیث لینا جائز نہیں ہے، وہ چلے آئے، حدیث نہیں لیے ایسے آدمی سے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ بچے کو بلا رہی ہے اسی طریقے سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا واقعی میں تیرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے؟ تو عورت نے کہا کہ ہاں میرے ہاتھ میں کھجور ہے جو میں اس بچے کو دینا چاہتی ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تیرے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا اور تو ایسے ہی اس بچے کو بلاتی تو تیرے نامہ اعمال میں ایک گناہ کبیرہ لکھ دیا جاتا. ہم تو بہت کرتے ہیں گھر پہ بچوں کو بلانے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو جھوٹ کہلاتی ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اسے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. دوسری چیز جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی، بس ہم بہت ڈیپ میں تو ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتے، تھوڑی تھوڑی تشریح کر کے چلے جائیں گے. اصل جو میرا مقصد ہے بیان کرنے کا وہ تیسرا آخری جملہ ہے، امید ہے انشاءاللہ وہاں تک پہنچ جائیں گے. دوسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهَا، پہلی بات تو یہ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولے، دوسری بات آدمی کو چاہیے کہ امانت میں خیانت نہ کرے، امانت کو ادا کر دے. اب ہمارے ذہن میں جب امانت کی بات آتی ہے تو ایک ہی چیز ہم سمجھتے ہیں کہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے ہمارے پاس پیسہ رکھا ہے، سونا چاندی رکھی ہے یا کوئی چیز رکھی ہے، اس چیز کو واپس لوٹانا، بس یہی امانت ہے، ہم صرف اسی کو امانت سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ صرف امانت صرف یہی نہیں ہے، امانت کے بھی بہت سارے اقسام ہیں. امانت کے بھی بہت سارے اقسام ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں امانت پر کہ یہ بھی کتنی ضروری چیز ہے امانت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ کو فتح کیا, فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا تو یہ کعبے کی جو چابی تھی, اس زمانے کے اندر مختلف وہ کام تقسیم تھے مختلف قبائل پر, جیسا کہ یہ قریش جو تھے بنو ہاشم ان کے پاس یہ سقایہ کا کام تھا, یعنی یہ حاجیوں کو اور آنے والے لوگوں کو یہ مفت میں پانی پلاتے تھے, وہ سارا انتظام کرتے تھے. تو یہ شیبی خاندان جو ہے جو آج بھی ہے مکہ المکرمہ میں, ان کے ذمہ یہ کام تھا کہ کعبے کی جو چابی تھی یہ ان کے پاس رہتی تھی, کعبے کی چابی ان کے پاس رہتی تھی. تو عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس اس وقت یہ کعبے کی چابی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا کعبہ کھولنے کے لیے. اب یہ ڈر رہے تھے اور یہ چابی دینا چاہتے نہیں تھے, یہ کہیں جا کر چھپ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عثمان ابن طلحہ کو کہیں سے تلاش کر کے لے آؤ اور ان سے چابی لے کر آؤ. تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کو تلاش کیا اور ان کے پاس چابی مانگی. اب یہ جلدی چابی دینا چاہتے نہیں تھے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب ان کے پاس کوئی چارہ ہے ہی نہیں, کوئی راستہ ہی نہیں ہے, اب تو چابی دینی ہی پڑے گی, تو چابی دیتے دیتے انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ یہ امانت ہے. حضرت علی سے کیا فرما دیا, یہ امانت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ چابی لے کر گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی اور فرمایا کہ عثمان ابن طلحہ نے چابی دی اور کہا کہ یہ امانت ہے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے اس گھر کو کھولا اور اس کے اندر جو سارے بت وغیرہ رکھے ہوئے تھے ان بتوں سے اللہ کے گھر کو صاف کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے گھر کے اندر نماز ادا کی اور ذکر و اذکار کیے, اور جب ساری چیزوں سے فارغ ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب فرمایا کہ یہ چابی ہے ہمارے پاس کعبے کی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ, اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما, کچھ صحابہ یہ کھڑے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس ایک عہدہ تو ہے ہی, سقایہ کا ہم پانی پلاتے ہیں, اس عہدے کو بھی ہم ہی رکھ لیتے ہیں, یہ چابی کا عہدہ بھی ہم ہی رکھ لیتے ہیں اور چابی ہمارے پاس رکھیں گے, جس کو چاہیں گے جس کے لیے اس کے لیے کھولیں گے دروازہ, جس کے لیے نہیں چاہیں گے نہیں کھولیں گے دروازہ, چابی ہمارے پاس رکھ لیں گے, یہ شرف بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا. ابھی یہ تقاضا ہو ہی رہا تھا ان کا, یہ بات ہو ہی رہی تھی, اتنے میں اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور اس آیت کو لے کر ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ان امانتوں کو ان لوگوں کی طرف لوٹا دو جن کی امانت ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا اے عثمان, یہ چابی آپ کے پاس رکھو اور یہ چابی قیامت تک آپ کے پاس رہے گی, آپ کے پاس سے سوائے ظالم انسان کے کوئی نہیں لے سکتا چابی کو. آج بھی یہ چابی انہی شیبی خاندان کے اندر موجود ہے, اتنے سارے عمراء اور سلاطین آئے اور چلے گئے لیکن آج تک کسی نے چابی ان سے لی نہیں, چابی انہی کے پاس رہتی ہے. ہاں جب ان کو جانا ہوتا ہے تو یہ چابی ان کے پاس سے لے کر کھول کر پھر چابی ان کو واپس لوٹا دی جاتی ہے. اور سب سے بڑی امانت جو اس امت پر رکھی ہے, انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. اللہ فرماتے ہیں یہ شریعت کا جو پیکج ہم نے بنایا تھا, یہ امانت, اس امانت کو ہم نے پیش کیا پہاڑوں پر, آسمانوں پر اور زمینوں پر, تو سب نے کیا کر دیا, فابین ان یحملنها, سب نے یہ کہہ دیا کہ یہ امانت ہم نہیں اٹھا سکتے, اس امانت کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے, اس امانت کو ہم نہیں رکھ سکتے. فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے اس امانت کو اٹھانے سے اور اس امانت کی حفاظت سے، لیکن وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، اس نے اس بہت بڑی امانت کو اٹھا لیا۔ تو یہ شریعت جو ہم پر رکھی گئی ہے، یہ امانت ہے، اس شریعت کا ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ اس امانت کی حفاظت ہم نے کی یا پھر اس امانت میں ہم نے خیانت کی۔ یہ شریعت ہم پر امانت ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا امانت کی بہت ساری قسمیں، اللہ نے یہ جو جسم ہمیں دیا ہے یہ امانت ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں مولوی صاحب سگریٹ پینا کیسا ہے، سگریٹ پینا حرام ہے یا مکروہ ہے؟ اسی طریقے سے یہ ہمارے نوجوان لوگ جو ہے وہ گٹکا کھاتے ہیں، مارکچن اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں، تو وہ بھی سن لے۔ مسئلے کے اعتبار سے اگر آپ کھینچنا دیکھو، مسئلہ اگر آپ تلاش کرنے جاؤ گے نا کہیں بھی، تو کسی بھی چیز کی جواز کا فتویٰ آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا۔ ایک آدمی مجھے پوچھنے لگا کہ مولوی صاحب فائنینس کے اوپر ایک سوال پوچھنا ہے جو پاکستان میں ہے، وہ مسئلہ پاکستان میں ہوا تھا، تو کچھ پاکستان میں مسئلہ پیش آیا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ ہم نے اس کا فتویٰ مصر کے علماء سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں اس جواز کا فتویٰ دیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، اللہ کے بندے آپ مصر کے علماء کو فتویٰ پوچھنے کے لیے گئے اس کا، حالانکہ دنیا کا فائنینس کا سب سے بڑا مفتی مفتی تقی عثمانی دامت برکات ہوں، وہ تو پاکستان میں موجود ہے، وہاں کیوں پوچھنے کے لیے گئے؟ تو خاموش ہو گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اندر کا چور جو ہے ان کو پتا تھا کہ یہاں پوچھیں گے تو جواز کا فتویٰ نہیں ملے گا، تو مصر کے علماء سے پوچھ لو، وہاں سے جواز کا فتویٰ مل جائے گا۔ تو جواز کا فتویٰ تو کہیں سے بھی مل جائے گا، لیکن میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ اپنی زندگی ہمیشہ صرف اور صرف فتوے کے مطابق مت گزارو، اپنی زندگی کو تقوی کے مطابق گزارو۔ فتویٰ ایک چیز ہے اور تقویٰ ایک چیز ہے۔ فتویٰ تو کہیں سے بھی مل جائے گا جواز کا، لیکن استفتی قلبک، اپنے دل سے یہ مسئلہ پوچھو کہ دل کیا کہتا ہے، تقویٰ تمہیں اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اب جیسے کھانے کا مسئلہ ہے، یہاں کھانے آپ ریسٹورینٹ میں کھانے کے لیے چلے گئے، اب آ کر آپ مول صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے، مول صاحب ریسٹورینٹ میں ہم کھانے کے لیے گئے تھے، یہ مسلمان بندہ ہے ہم نے کھانا کھا لیا، اب اگر مول صاحب یہ کہیں گے بھائی آپ نہیں کھا سکتے یہاں سے وہ گوشت نہیں آتا، تو آپ دوسرا سوال کریں گے، لیکن وہ مسلمان تو ہے مول صاحب، ہم نے دیکھا وہ مسجد میں بھی آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جواز کا فتویٰ کہیں سے بھی ادھر ادھر سے گھوم کے بھی نکال دیں گے، لیکن تقوی اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، تقوی کیا کہتا ہے؟ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے لیے جس پر تمہارا یقین ہو۔ شکوک اور شبہات کی چیزوں میں مت پڑو۔ تو یہ سگریٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کو اگر آپ جائز کروانا چاہتے ہو جائز، سب لوگ کھا رہے ہیں سب لوگ پی رہے ہیں، مول صاحب زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ یہ مکروہ ہے، لیکن یہ جسم جو امانت ہے اللہ نے ہمیں دیا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے حدیث میں لا تزول قدم عبد یوم القیامة، کہ قیامت کے دن ابن آدم کے پیر اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، حتی یسأل عن اربع وفی روایت حتی یسأل عن خمس، ایک روایت میں یہ ہے یہاں تک کہ اس کو چار چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ اس کو پانچ چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے، وہاں تک ابن آدم کے پیر اس کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے قیامت کے دن۔ اور وہ چار چیزیں کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افناہ، اپنی زندگی کو کہاں کھپایا، ان جسمی فیما ابلاہ، جو جسم اللہ نے تمہیں دیا تھا جو طاقت دی تھی اس کو کہاں لگایا، یہ جسم جو اللہ نے دیا تھا کہاں لگایا، اور وان مالی من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا، اور جو علم اللہ نے تمہیں دیا تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا. جب تک یہ سوال نہیں ہوتے قیامت کے دن ہم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے, ہٹ نہیں سکتے. تو یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے, ہم جو یہ غلط چیزیں کھا کر ان جسموں کو نقصان پہنچا رہے ہیں قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہمیں اللہ کو دینا ہے. یہ مفت نہیں ہے. اب تم خود فیصلہ کر لو کہ سگریٹ پینا اور غلط چیزیں کھانا جس کا نقصان آپ کے جسم کو ہوتا ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز. یہ جائز نہیں ہے. بعد میں اس میں پھر پڑھنا کہ مکروہ ہے یا کیا ہے, لیکن یہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے. خیر اس میں اب تیسری چیز پر ہم چلے جاتے ہیں. تیسری چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ یہ ہے کہ فلیحسن, کیا فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے, ولیحسن جوار من جاورا, کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے یا وہ اللہ اور رسول کے ساتھ محبت کرے تو سچ بولے, امانت میں خیانت نہ کرے. اور تیسری چیز جو فرمائی, آدمی کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اب اس سے پہلے کہ میں اس میں جاؤں, پہلے یہ سمجھ لو کہ پڑوسی کون ہے. پڑوسی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی فجر کی نماز تمہارے ساتھ مسجد میں پڑھے یہ تمہارا پڑوسی ہے. فجر کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے لگائی, ہو سکتا ہے کہ دن میں وہ کہیں کام پر جاتا ہو اور نماز کہیں اور پڑھتا ہو, لیکن فجر کی نماز میں کون لوگ ہوں گے ہمارے ساتھ؟ جو محلے کے لوگ ہیں. اگرچہ اللہ آسان فرمائے, کیا کرے, شکایت تو ہے, دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان عجیب ایمان ہے. میں اسی دن کہہ رہا تھا کہ ہمارا ایمان پتہ نہیں عجیب ایمان ہے. یہاں عید کا چاند ہوا کہ دوسرے دن فجر کی نماز میں پھر وہی ڈھائی صف, عجیب ایمان ہے. یعنی رمضان میں ہم ماشاءاللہ پوری مسجد بڑی ہوئی ہوتی ہے, جہاں عید کا چاند نظر آیا کہ پھر وہی دو صف, گویا کہ ہم اللہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رمضان میں کھانے کے لیے اٹھ گئے تھے, ضروری تھا یہ کھانا, اور اس اٹھنے کی وجہ سے اب ساتھ ساتھ میں نماز کو بھی آ گئے. ورنہ اگر اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ خاص تیرے لیے اٹھے نماز کے لیے, ہمارے بس کی بات نہیں آ رہی. ہم سب جانتے ہیں یہی حالت ہے, رمضان پوری بھری ہوئی ہوتی ہے فجر کی نماز میں مسجد, جہاں عید کا چاند ہوا پھر وہی دو صف, پھر وہی ڈھائی صف. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو بھی نماز پڑھے تمہارے ساتھ مسجد میں فجر کی یہ تمہارا پڑوسی ہے. یہ ایک تعریف. دوسرے علماء فرماتے ہیں مؤذن کے اذان کی آواز جہاں تک پہنچے جو بھی سن سکے یہ تمہارے پڑوسی ہے. ظاہر بات ہے ہمارے یہاں تو اذان مائک میں ہوتی نہیں ہے باہر, لیکن ہم سب سمجھ سکتے ہیں جو بیک ہوم سے آئے اندو پاک سے کہ جب مائک میں اذان ہوتی ہے تو آواز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے. تو جتنے لوگ اس اذان کو سن سکتے ہیں یہ سارے ہمارے پڑوسی ہے. اب وہ جو ہمارا ذہن ہے اور وہ جو ہمارا خیال ہے کہ بھائی ہمارا پڑوسی کون, یہ دروازہ والا اور یہ دروازہ والا, یہ صرف دو پڑوسی نہیں ہے, یہ سارے محل. تو گویا کہ اگر ہمارے یہاں مائک لگا دیے جائیں باہر اور اذان ہونا شروع ہو جائے تو پورا ساؤنڈ کلف ہی ہمارا پڑوسی ہے, پورا ساؤنڈ کلف ہی ہمارا پڑوسی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ولیحسن, آدمی کو چاہیے کہ حسن سلوک کرے, اچھا معاملہ کرے, اچھا تعلق رکھے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, بہت ضروری ہے, اس کی بہت تاکید آئی ہے. ایک مرتبہ تو ایک حدیث میں تو آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتى ظننت انه سیورث او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کی, اتنی تاکید کی, مجھے ایسا گمان ہو رہا تھا کہ شاید جبریل یہ پڑوسیوں کو بھی وراثت میں شامل کر دیں گے, یعنی ان کو گھر کے لوگوں کی طرح بنا دیں گے. جس طریقے سے بھائی بہنوں کو وراثت کا حصہ ملتا ہے پڑوسیوں کو بھی شامل کر دیں گے, اتنی تاکید کی جبرائیل نے. اور आजकल हमारा मामला पड़ोसी के साथ क्या है? हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारा पड़ोसी कौन है। और एक हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, तीन मर्तबा फरमाया, अल्लाह की कसम वो आदमी ईमान वाला नहीं है, अल्लाह की कसम वो आदमी ईमान वाला नहीं है, अल्लाह की कसम वो आदमी ईमान वाला नहीं है। साहबा ने फरमाया, रसूल अल्लाह कौन है जिनके बारे में आप तीन तीन मर्तबा कसमें खाकर फरमा रहे हैं कि इसके पास ईमान नहीं है? तब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन ला यामनु जारुहु बवाइकहु, वो आदमी कि जिसका पड़ोसी उसकी तकालीफ से महफूज और मामून नहीं है, वो आदमी ईमान वाला नहीं हो सकता। अब देखो आप अलैहिस्सलाम के जुमलों पर गौर कर, कितना मेरी बयान खत्म होता है? पांच मिनट में खुला, अच्छा पांच मिनट में खुलासा बयान कर देंगे। तो आप अलैहिस्सलाम के जुमलों पर गौर करें। देखो आप माशाल्लाह उर्दू समझते हैं, इसलिए उर्दू में ही आप ये बात आपको मैं समझा सकता हूं, आप समझ सकते हैं। इंग्लिश में तो मुश्किल है क्योंकि इंग्लिश तो बहुत नाकिस जुबान है, उसमें तो तर्जुमा करना और समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक है कि महफूज और एक है मामून, ये दो अलग जुमले हैं, इसको आप समझे। आप अलैहिस्सलाम ने जो जुमला इस्तेमाल फरमाया कि मन ला यामनु जारहु बवाइकहु, कि वो आदमी ईमान वाला नहीं है कि जिससे उसका पड़ोसी मामून नहीं है, अमन में नहीं है। तो आप समझ ले कि महफूज और मामून में क्या फर्क है। महफूज ये है कि आदमी किसी को तकलीफ नहीं देता, वो खुद इसको मारता नहीं या कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे उसको तकलीफ हो। तो ये है भाई, आदमी कहता है महफूज। बहुत सी मर्तबा होता है तो मतलब पड़ोसी जरा उसके लिए जरा दुआ करे, क्या है कुछ हुआ है क्या? बस हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन बस उसका मिजाज जरा बहुत खतरनाक है, पता नहीं कभी कुछ हो सकता है। तो ये महफूज कि उसकी तरफ से कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। और मामून क्या है कि पड़ोस में रहने वाला आदमी तकलीफ पहुंचने की बात तो बहुत दूर, उसको ये खतरा भी और उसको ये ख्याल भी नहीं आता कभी कि उसके पड़ोसी से कभी उसको तकलीफ होगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में फरमा रहे हैं कि पड़ोसी को कभी ये ख्याल भी नहीं होना चाहिए कि मेरा पड़ोसी मुझे कभी तकलीफ पहुंचा सकता है। अगर ये ख्याल भी हुआ कि मेरे पड़ोसी से मुझे तकलीफ पहुंच सकती है, फरमाते वल्लाहि ला युमिनु, ला युमिनु, ला युमिनु, उसके पास ईमान नहीं है। एक रिवायत है, मैं इसको पढ़कर तर्जुमा करके फिर बात खत्म करता, इसमें हम बहुत डीप में तो नहीं जा सकते। ये रिवायत मरवी है, अन मुआविया इब्न हैदा رضی اللہ عنہ, मुआविया इब्न हैदा رضی اللہ عنہ फरमाते हैं कि قلتو, मैंने कहा, या رسول اللہ ما حق الجاری علی, मेरे पड़ोसी का मुझ पर क्या हक है? मैंने पूछा मेरे पड़ोसी का मुझ पर क्या हक है? तो अब सुने क्या फरमाते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये पड़ोसी के हुकूक बयान किए जा रहे हैं। अब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन मरीद उत्तहु, अगर पड़ोसी बीमार हो तो उसकी इयादत करो, ये पड़ोसी का हक है। अब हम समझते हैं ना पड़ोसी कौन है, इस तरफ का दरवाजा और इस तरफ का दरवाजा नहीं सर, सिर्फ हमारे साथ नमाज पढ़ने वाले सब पड़ोसी है हमारे, और जितने भी हमारे साथ नमाज पढ़ने वाले हैं मस्जिद में, अगर हमने इनमें से किसी को किसी भी जरिए से तकलीफ पहुंचाई तो हम किसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं? पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। और जो पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाते हैं उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन मरीदो उत्तहु, अगर तुम्हारा पड़ोसी बीमार हो तो क्या हक है पड़ोसी का? चाहिए कि उसकी इयादत करे। ये मेरे जुमले नहीं है, नबी के जुमले में तुम्हें बतला रहा, इन मरीदा उत्तहु। फिर फरमाते हैं, वो इन मात शय्यातहु, अगर किसी का इंतकाल हो जाए तुम्हारे पड़ोसियों में से तो तुम्हें चाहिए कि उसके जनाजे में शिरकत करे, ये भी पड़ोसी का हक है। फिर फरमाते हैं, वह इन इस्तकरदा का अकरदता हो, अगर तुमसे कभी कर्जा तलब करे तो चाहिए कि उसकी मदद करे, उसको कर्जा दे। हां ये बात भी हमें ज़हन में रखनी जरूरी है इस हदीस की शरह में, کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے وہ آدمی کی عادتیں بری ہے تو پھر وہ دوسرا مستقل مسئلہ ہے کہ بھائی اگر آدمی کی عادتیں بری ہے اور اس کو شراب میں لگاتا ہے, جوؤں میں لگاتا ہے, تو پھر اس کو, لیکن جو پڑوسی تم سے قرضہ طلب کرے تو چاہے کہ اس کو قرضہ دے. پھر فرماتے ہیں وَإِنِ افْتَقَرَ اُتَّ عَلَيْهِ, اگر یہ پڑوسی تمہارا افْتَقَرَ, اگر یہ محتاج بن جائے, بالکل بالکل محتاج بن جائے اور اس کو ضرورت ہو مدد کی, تو چاہیے کہ اس کی مدد کرے. پھر فرماتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتُهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ, اگر اس کو کوئی اچھائی پہنچے تو چاہیے کہ اس کو مبارکباد دے, نہ یہ کہ دیکھ کر جل کر راکھ ہو جائے, نہ یہ کہ حسد کرنے لگے, اس کو مبارکباد دے. آج کل تو ہمارا معاملہ کیا ہے, جہاں ہمیں پتا چلا کہ اس نے یہ گاڑی خریدی, اس نے یہ دکان خریدی, اس کو یہ جاب ملی, اس کو یہ جاب لگ گئی, تو ہم تو جل کر راکھ ہو جاتے ہیں اندر میں, اس کو کیوں, مجھے کیوں نہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہنّأتہ, اگر اس کو کوئی خیر پہنچے تو اس کو مبارکباد دیں. پھر فرماتے ہیں, اچھا ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے, نہیں فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی برائی دیکھے تو سترتہ ہو, اس کو چھپائے. اب یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے لیے ایک مستقل ایک اور گھنٹہ چاہیے کہ لوگوں کے عیوب کو چھپانا. اور یہ بیماری جو اس امت کے اندر اور خاص طور سے اس معاشرے میں جو پھیلی ہے, الامان والحفیظ, اللہ کی پناہ. بس ایک حدیث سے بتلا کر آگے چلتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے مسلمان کے ایک عیب کو چھپایا, اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب کو چھپائیں گے. اور پھر فرماتے ایک حدیث میں کہ جس آدمی نے مسلمان کے عیب کو کھولا تو اللہ اس کے عیوب کے پیچھے پڑے گا, چاہے وہ گھر میں ہی بیٹھا رہے. جس کے پیچھے مالک پڑ گیا, جس کے عیوب کے پیچھے اللہ پڑ گیا, چاہے وہ گھر میں بھی بیٹھا رہے گا, اللہ پھر بھی اس کو ذلیل کر کر چھوڑیں گے. یہ بیماری جو پھیلی ہے نا ہمارے معاشرے میں, لوگوں کی برائیاں, لوگوں کو ذلیل کرنا, لوگوں کے عیوب کو کھولنا, ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے سامنے دوسرے کے عیوب بیان کر کے اپنی بڑائی بتاؤں, اس کو اور بڑا بن جاؤں, مجھے بہت کچھ پتا ہے. لیکن یاد رکھو, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پہلا جملہ مجھے وہ شعر کا یاد نہیں آ رہا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری آنکھیں دوسروں کے عیوب کو تمہارے سامنے کھول رہی ہے تو ان آنکھوں سے یہ کہہ دو کہ جس طریقے سے تو دوسرے کے عیوب کو دیکھ رہی ہے, دوسرے بھی تیرے عیوب کو دیکھ رہے ہیں. اور جس طریقے سے ہم کسی کی طرف ایک انگلی کرتے ہیں تو تین انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں. خیر, تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. پھر فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَطِلْ عَلَيْهِ بِالْبُنْيَانِ, آدمی کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے گھر کے ساتھ اتنی اونچی اونچی دیواریں نہ بنائے کہ اس کے گھر کے اندر ہوا کا آنا بالکل بند ہو جائے. یہ لڑائی جگڑے ہندو پاک میں آپ کو ملیں گے. پھر آگے فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام وَلَا تُؤْذِهِ بِقِطَارِ رِيحِ قِدْرِكَ إِلَّا أَن تَغْرُفَ لَهُ مِنْهَا, پڑوسیوں کو اپنے گھر کے کھانے پکانے کی جو خوشبوئیں ہیں اور مسالے, اس سے تکلیف نہ دو, الا یہ کہ تم بھی ان کو کچھ بھیجنے والے ہو. یعنی گھر میں جو اچھا اچھا کھانا پکا رہے ہیں ان کی خوشبو سے بھی پڑوسی کو تکلیف مت دو. ہو سکتا ہے تمہارا پڑوسی غریب ہو, اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اچھا کھانا پکا سکے, تو اس کی خوشبو سے ان کو تکلیف ہوگی اور ان کے دل میں یہ خیال آئے گا اور دکھ ہوگا کہ کاش ہم کو بھی اللہ نے دیا ہوتا تو ہم بھی اتنا اچھا اچھا کھانا پکاتے. تو اس سے ان کو تکلیف مت دو, سوائے یہ کہ تم ان کے لیے بھی یہ کھانا بھیجو گے, اس کو بھی کچھ بھیجنے والے ہو, تب جا کر
دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ چیزیں لگتی ہیں چھوٹی چھوٹی لیکن کتنی تاکید اور کتنے حقوق بیان فرما رہے ہیں, بتلا رہے ہیں پڑوسیوں کے. آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِن اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَهْدِ لَهُ مِنْهَا, اگر تم کوئی پھل خرید کر لاؤ, اچھے اچھے کھانے خرید کر لاؤ, تو اس پھل کو پڑوسیوں کو بھی بھیجو, ان کو بھی دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَادْخُلْهَا سِرًّا, ہاں اگر تم نہیں بھیج سکتے پڑوسیوں کو یہ پھل اور یہ کھانے اچھے, تو اس کو چھپکے سے لاؤ اپنے گھر کے اندر, ان کے سامنے مت لاؤ, ان کو تکلیف ہوگی, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ایسے اچھے کھانے وہ بھی خرید سکے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَلَا يَخْرُجْ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغِيظَ بِهَا وَلَدًا, اور یہ بھی کہ آپ کی اولاد, آپ کے بچے اس اچھے کھانے کو لے کر, ان اچھی چیزوں کو لے کر اپنے پڑوسیوں کے بچوں کے سامنے نہ نکلے. ہو سکتا ہے کہ پڑوسی اپنے بچوں کے لیے نہیں لا سکتا, ان کے بچے دیکھیں گے, یہ گھر میں جا کر اپنے والدین سے کہیں گے کہ ہمیں بھی یہ چیزیں چاہیے, اور والدین ان چیز کو نہیں لا سکتے ان کے لیے, تو ان کو تکلیف ہوگی. اور ہمارے زمانے میں ایسی چیزیں جو ہمارے پاس ہوتی ہے, ہمارے بچوں کے پاس آئی پیڈ آئی پوڈ یا جو بھی چیزیں ہیں, تو چاہیے کہ اس کو گھر کے اندر رکھیں, اطراف میں ہمارے پڑوسیوں کے بچے ان کو دیکھیں گے, ہو سکتا ہے وہ نہیں لا سکتے ان کے لیے, تو دیکھ کر پھر ان کو تکلیف ہوگی دل میں, اور اس کا سبب ہم بنیں گے. ایک میں آخری واقعہ, بہت ساری چیزیں کہنے کو تو ہے لیکن اب وقت بھی نہیں ہے اور میں خود بھی تھک چکا ہوں, تراوی بھی پڑھانی ہے ابھی تو. میں آپ کو ایک واقعہ, ایک دو واقعے بتلا کہ میں ختم کرتا ہوں. یہ قریب کے واقعے, یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یہ سوچیں گے تو وہ صحابہ کے واقعے تھے, وہ لوگ تھے. آپ کو میں قریب کے بھی کچھ واقعے بتلا دیتا ہوں. حضرت نون اصغر علی رحمہ اللہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو معرف القرآن کے مصنف ہیں, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا اچھا تعلق تھا ان کے ساتھ, حضرت اصغر علی رحمہ اللہ کے ساتھ. تو ایک مرتبہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو ملنے کے لیے گئے, اور جب وہ ملنے کے لیے گئے تو ان کے سامنے انہوں نے آم رکھی کھانے کے لیے. آم, اب اس زمانے میں تو ہم جانتے ہیں ہندوستان میں جب تھے تو وہ آم جو ہوتی تھی نا, وہ اس کو چوس کر کھاتے تھے. اب یہاں تو آم آتی نہیں ہے, مشکل سے آتی ہے کوئی نہ کوئی آم. تو وہ چوسنے والی آم جو ہے انہوں نے وہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھی کھانے کے لیے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ جب اس آم کو کھائے, وہ کھا کے جب فارغ ہو چکے تو وہ گٹلیاں اور وہ چھلکے وغیرہ جو سارے رکھے ہوئے تھے وہاں ایک برتن میں, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر اٹھے پھینکنے کے لیے. تو حضرت مولانا اصغر علی رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں اس کو پھینکنا؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے, اب یہ پھینکنے کی بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے, پھینکنا بھی یہ کیا ہے, جا کے پھینک دیں گے. تو مولانا اصغر علی رحمہ اللہ فرمانے لگے, نہیں یہ پھینکنا بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے. پھر فرمایا کہ لاؤ برتن لاؤ, اور پھر لے کر گئے, کہا کہ چلو ساتھ لے کر گئے. ایک طرف سارے چھلکے کیے, گٹلیاں ایک طرف کی, اور چھلکے تھوڑے 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 کر کے ایسی جگہ ڈال دیے جہاں ان کی بکریاں چرتی رہتی ہیں اور جانور چرتے ہیں, اور پھر گٹلیاں ایک طرف تھوڑی تھوڑی پھینک دی. اور پھر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ یہ کام میں نے اس لیے کیا کہ یہ جو اطراف میں رہنے والے میرے پڑوسی جو ہیں وہ سارے غریب لوگ ہیں, یہ بیچاروں کے پاس ایک مرتبہ کھانا مشکل سے پہنچتا ہے, یہ چوسنے والی آم کہاں سے کھائیں گے؟ اب اگر تم یہ گٹلیاں اور چھلکے ایک طرف پھینک دیتے اور یہ دیکھتے تو اگرچہ ان کو پتا نہیں چلتا کہ کس نے کھائی ہے, لیکن یہ دیکھ کر ان کو یہ حسرت تو ہوگی دل میں کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے کہ ہم اس آم کو لا کر کھاتے, ان کو تکلیف ہوتی میری طرف سے. میں نہیں چاہتا کہ ان کو تکلیف ہو, اس لیے یہ ساری گٹلیاں اور چھلکے الگ کر دیا. انہی کا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہی فرمایا کہ حضرت یہ آپ کا جو مکان, یہ کچا مکان ہے, ये कच्चा मकान है। अब कच्चे मकान को हम जानते हैं हिंदू पाक में कि हर साल में जब वो बारिश के मौसम से पहले हमें उसको फिर वो रेनोवेट करना होता है, वो सारे ऊपर कीचड़ वगैरह लगाकर वापस उसको सही सालिम करना होता है। तो मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया कि हजरत आप पक्का मकान क्यों नहीं बना लेते, हर साल वैसे भी खर्चा होता है ये इसको वापस सही करने का। तो हजरत मौलाना असगर अली रहमतुल्लाह अलैह हंसते हंसते मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह से फरमाने लगे, हाँ भाई क्या करे, ये बात तो तुम्हारे नौजवान लोगों के दिमाग में ही आ सकती है, हम बुड्ढों के दिमाग में कहाँ ये बातें आएगी, हम बुड्ढे ऐसी चीजें कहां सोच सकते हैं। फिर फरमा के बैठ जाओ। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठ गए। फिर मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह से फरमाने लगे कि देखो ये जो मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं ये सबके कच्चे मकान है, ये सबके कच्चे मकान है, अगर मैंने अपना मकान पक्का बना लिया तो इनको दिल में हसरत होगी और मेरी तरफ से इनको तकलीफ होगी, मैं नहीं चाहता कि इनको मेरी तरफ से तकलीफ हो, मैं भी इसी कच्चे मकान में रहूंगा। फिर मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जब सारे पड़ोसियों ने पक्के मकान बना लिए, आखिर में जाकर हजरत ने अपना मकान पक्का बनाया। तो ये पड़ोसी क्या ख्याल है, इन्हीं का एक वाक्य और आखिरी है, ये मैं सुना देता हूं कि उनके मोहल्ले में एक औरत रहा करती थी। तो एक मरतबा हजरत मौलाना असगर अली रहमतुल्लाह अलैह वहां से गुजर रहे थे और एक साथ में कोई और भी था उनके साथ। तो एक बड़ा पक्का महल जैसा एक घर था, उस घर के सामने से जब गुजरे तो उन्होंने अपने चप्पल को निकाल दिया और हाथ में चप्पल लेकर गुजर गए वहां से और फिर आगे चलकर वापस चप्पल पहन लिए। तो उन्होंने वो आदमी जो साथ में था उसने पूछा कि हजरत ये ऐसा आपने क्यों किया, चप्पल क्यों निकाल दिए इस घर के सामने। तो हजरत फरमाने लगे इस घर के अंदर जो औरत रहती है ये औरत का पहले जो काम था वो गलत था, वो जिनाकारी का काम करती थी और इसके घर पे लोग आते थे ये काम करने के लिए। तो ये क्या करती थी, घर के अंदर जब भी आवाज सुनती किसी के चप्पल की तो जल्दी जल्दी दौड़कर बाहर आती थी देखने के लिए कि शायद कोई मेरे घर में आ रहा है, क्योंकि उसका काम धंधा ही यही था। तो हजरत फरमाते अगर ये बूढ़ी हो गई और उसका काम अब ये नहीं रहा, उसके बावजूद मेरे चप्पल की आवाज उसको पहुंचेगी तो शायद उसकी वो याद आएगी वापस और वो सोचेगी कि कोई मेरे घर में आ रहा है, और फिर जब वो देखेगी कि कोई नहीं है तो वो मायूस हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से उसको इतनी भी तकलीफ हो। तो ये पड़ोसियों का ख्याल है, तो हमें भी चाहिए कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, घर के अतराफ में रहने वाले, मस्जिद में साथ में नमाज पढ़ने वाले सबका हम ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वअला आलिही वसहबिही अजमईन। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।